بسم اللہ الرحمن الرحیم حجت اللہ کے جو مشکل مقامات ہیں ان میں سے ایک مشکل بات یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ جو فقرے لکھے ہیں یہ ان کی اپنی علمی سطح اور علو استعداد ہے اور یہ کتاب انہوں نے لکھی بھی عمر کے تقریباً آخری حصے میں ہے تو جب علم پڑھنے پڑھانے کے بعد پختہ ہو جائے اور عمر بھر ایک چیز کے تعلیم اور تدریس میں گزر جائے تو اس وقت کسی بھی شعبے میں جتنی محنت کرے اس کا کلام اور اس کی باتیں سراسر مغز ہو جاتی ہیں. اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ڈاکٹر ہے تو عین ممکن ہے کہ پہلے مرحلے پہ اپنی جوانی میں یہ سمجھائے, اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹے یوں نبض دیکھتے ہیں, اپنے بیٹے کو بتائے کہ یہ دوائی ایسے لکھتے ہیں یہ کرتے ہیں, اور اسی ڈاکٹر پہ جب 50 سال گزر جائیں اور بوڑھا ہو جائے منجھا ہوا ڈاکٹر بن جائے تو پھر وہ ٹرمز اور اتنی چیزیں نہیں کہتا, وہ صرف اشارہ کرتا ہے کہ یوں کرو. وجہ اس کی یہ کہ جس کی تربیت اس نے کرنی ہے اب اس کا اپنا عمر کا ایسا حصہ آ گیا کہ ذوق شوق و جذبہ دکھانے کا مانگ پڑا اور اب یہ اس علم کی حقیقت تک پہنچ گیا. ٹھیکیدار مکان بناتا ہے اور جوان ہے تو ایک ایک اینٹ بتائے گا کیسے لگاؤ کیا کرو کیا کرو کیا نہ کرو, اور تعریف بھی کرے گا مارے گا بھی سب چیزیں, اور جب عمر اس کی بڑھ جاتی ہے 70-80 سال کا ہو گیا تو صرف ایک نظر دیکھ کے سوچ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ غلط. یہی حال دینی علوم کا بھی ہے. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ جو حجت اللہ لکھی ہے عمر کے اس حصے میں جب وہ پڑھ پڑھا کے ان ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے تھے اور صحیح معنی میں استاد بن گئے تھے. تو عبارت یہاں پہ مشکل ہے. یہ جو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں دیکھا انسان کی نو کو اور اس کی اس استعداد کو جو اس میں وراثت سے چلی آ رہی ہے, اور پھر اس انسان میں قوت ملکیہ کو دیکھا اور تدبیر کو دیکھا, اور یہ 5 علوم انسان کی استعداد کے موافق ہو گئے اور اللہ کے غیب کے غیب میں یعنی اللہ تعالیٰ کے علم اصلی میں, تو اس کی تمثل کو اشاعرہ کلام نفسی کہتے ہیں. یہ اتنی مشکل عبارت ہے کہ ایک معما ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. اب پورا علم کلام پڑھا ہوا تب پتا چلے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کیا. کوئی بچہ پوچھے کہ آئنسٹائن کی تھیوری کیا ہے اور استاد لکھ کے دے دے کہ E=FL, تو اب وہ بچہ کیا جانے کہ یہ 4 لفظ جو لکھے ہیں یہ اصل میں ہے کیا چیز. اور کلام نفسی ایک الگ چیز ہے, کلام لفظی ایک الگ چیز ہے, اور اس ساری بحث کا اصل دار و مدار اللہ کی صفت کلام کے گرد گھومتا ہے. اور اسی لیے حضرت نے کمال فرمایا کہ آخر پہ کہا کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کے علم کے علاوہ اور ارادے اور قدرت کے علاوہ صفت ہے. یہودیوں کا اور مسلمانوں کا اختلاف اس بات پہ ہے کہ یہودی اللہ کی کوئی صفت نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اللہ اللہ ہے ایک بس اور اس کی توحید کے قائل رہو. اور یہودیوں میں وہ فرقے جو شرک کرتے تھے ان میں سے بہت سے ختم ہو گئے. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں لیکن یہ فرقہ ختم ہو گیا. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں. امام ابوبکر جساس راضی رحمت اللہ علیہ چوتھی پانچویں صدی میں چوتھی میں فرماتے تھے کہ ہم نے یہودیوں کے اس فرقے کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اب ایسے یہودی ختم ہو گئے. یہودی علماء سے امریکہ میں ہم نے پوچھا کہ کسی زمانے میں ایسے تھا یا اب ایسے ہیں تو انہوں نے کہا مدت گزر گئی تھاؤزینڈ ایئرس کو ہزار سال پہلے کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے گمراہ اب کوئی نہیں رہا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے صفت ماننا یہ شرک ہے. بس اللہ اللہ ہے. تم جو کہتے ہو کہ رحمان ہے رحیم ہے قدیر ہے غفور ہے اس کی صفتیں گنواتے ہو یہ تم گمراہ ہو شرک کرتے ہو تم کافر. اور اسی لیے اللہ نے اتنا اپنی صفات پر زور دیا ہے کہ خدا بار بار قرآن میں جو آیت پوری ہوتی ہے اللہ کا نام آ جاتا ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک صفت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو الغفور الودود بار بار خدا اپنی صفات کی طرف لاتا ہے کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ قیامت تک یہودی عیسائی اور مسلمان یہ تینوں مذاہب باقی رہیں گے. اور جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں سب کے سب یہودی مدینہ منورہ میں خدا کی صفتوں کو مانتے ہی. یہ ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی کریم بھی ایسے بھی ایسے بھی ساری اچھی صفات تعالی شان کے لیے. وہ کہتے تھے کہ یہ تم شرک کرتے ہو اللہ کو ایک مانو بس اللہ اللہ ہے. اور ہمیں قرآن نے سکھایا اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن اللہ کی وحی ہے. اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی صفات ہیں اور یہودیوں کے پاس کوئی ایسی مستند چیز نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ کہہ سکیں کہ اللہ نے یہ کہا. جو وحی ان پہ آئی تھی وہ بدل گئی. بہت سی چیزیں نہیں بھی بدلی بہت سی چیزیں بدل گئی. ان میں بہت سی چیزیں تاریخ کی ہیں. اسی لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی چیزیں دیکھو ان کی باتیں پڑھو ان میں بڑے عجیب و غریب قصے ہیں. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں یہ لائے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر ابو داؤد کی بھی روایت میں آتا ہے ہم سے بنی اسرائیل کے قصے بیان کرتے تھے بنی اسرائیل کی باتیں کرتے تھے اور سوائے شدید ضرورت یعنی نماز کے اٹھتے نہیں تھے رات رات بھر یہ باتیں بیان کرتے تھے. اور یہ وہ احادیث ہیں جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو منسوخ کیا ہے جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تم تورات پڑھتے ہو اور اگر موسیٰ لوکان موسیٰ حبیان اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے ما وسعہ اتباعی تو میرے پیچھے چلے بغیر قانون کبھی نہ بنتا. اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ تورات اور انجیل کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو چیزیں انہوں نے اس حکم کو کینسل کر دیا. یہ ایسی ہے جیسے آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو مت لکھا کرو میری باتیں. ڈر تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے لکھ لیں گے اور قرآن بھی لکھا جا رہا ہے تو آپ اس میں خلط ملط نہ کر دیں حدیث قرآن بن جائے اور قرآن حدیث بن جائے یہ نہ ہو جائے. لیکن جب یہ خطرہ ختم ہو گیا فَمَاكْتُبُ عَنِّي وَلَا حَرَجْ میری باتیں لکھ لیا کرو کوئی پرواہ نہیں کوئی حرج نہیں. اسی وجہ سے لوگوں نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہو. وہ بھی انسان ہیں, کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غم میں ہوتے ہیں کبھی کچھ حالت کبھی کچھ حالت, تو تم ہر بات نہ لکھا کرو. تو وہ گئے اور جا کے عرض کیا یہ لوگ کہتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ کی قسم عمر اس زبان سے سوائے سچائی کے کوئی چیز نکلتی ہی نہیں, میں ہر حال میں صحیح بات کہتا ہوں تو بنی میرے پاس میری جو باتیں لکھ لیا کرو کوئی حرج نہیں. احادیث ایک دوسرے کو منسوخ کرتی ہیں, اس لیے ہمارے جو علماء تورات اور انجیل کے نہ پڑھنے کو کہتے ہیں اس حدیث کو دیکھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ باقی احادیث نے اس کو منسوخ کیا. اور چونکہ انہیں یہود و نصارہ کی مخالفت میں ایک بات ہاتھ آ گئی ہے اس لیے وہ اسے بہت زیادہ اچھالتے ہیں. اب اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں قرآن بیان کرتا ہے, ہم کہتے ہیں قرآن آخری اللہ کی وحی ہے جو محفوظ ہے, جس طرح غار حرا میں نازل ہوا تھا آج اسی طرح ہے. اس 1500 سال میں دنیا کے جس خطے میں بھی قرآن ہے ایک منٹ ایسا نہیں گزرا کہ یہ وہی لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہو, قرآن کبھی اٹھ گیا پھر دوبارہ آیا ہو, مثلاً 10 دن 15 دن بعد دوبارہ قرآن آیا تو لوگوں نے اس میں ایسے تو کچھ نہیں ہوا. اور تورات و انجیل وہ زبانیں ہی نہیں رہیں جن زبانوں میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں, اس لیے یہودی اس بات کا جواب نہیں دے سکتے. اور اسی وجہ سے قرآن واحد ذریعہ ہے جو حضرت مریم کو پاک دامن عورت ثابت کرتا ہے. اگر قرآن کی گواہی نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں جس سے ثابت کیا جائے کہ مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے تو عورت پاک تھی. یہ عیسائیوں پر مسلمانوں کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ بار بار کہتا ہے مریم پاک, اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے, حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے یہ یہودیوں پہ جو ہم نے لعنت کی ہے, قولہم علی مریم بہتانا عظیما, مریم پر یہ جو تہمت لگاتے ہیں مجھے اتنا غصہ ہے کہ میں نے اس کی وجہ سے لعنت کی ان یہودیوں پہ. حضرت مریم پاک اس کے قرآن اللہ کی صفات کو بیان کرتا ہے اور اللہ کی کلام کی صفت در حقیقت نصوص سے ثابت ہے. اللہ کا کلام کرنا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں کہاں بارہا ہے قال اللہ, اللہ نے یہ بات کہی, قال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے پروردگار نے کہا کہ میرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤ میں قبول کرنے والا ہوں. اللہ نے کہا مجھ سے دعا مانگو, تو اللہ نے کہا تو کلام ہے نا. اس لیے اللہ کی کلام کی صرف نصوص سے ثابت ہے. اللہ تعالی کلام کرنے والا ہے, کلام نفسی اور کلام لفظی یہ دو الفاظ تھے جو پچھلی مرتبہ آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں کہا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے یہ بات کہی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا جابر اللہ نے کبھی کسی سے بغیر پردے کے بات نہیں کی اور تیرے باپ کو تو سامنے اپنے بٹھایا اور کہا کہ عبداللہ کوئی خواہش تمہیں شہادت ملی ہے, وہ احد میں شہید ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا پروردگار دوبارہ دنیا میں بھیج دے پھر لڑوں اور شہید ہو جاؤں. تو اللہ نے فرمایا ہم اپنے قانون کو تبدیل نہیں کرتے. تو اس نے کہا اے رب میرا پیغام پہنچا دے پھر دنیا میں, لوگوں کو بتا دے کہ جو تیری راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے ایسے ایسے انعامات ہیں. وہ آیت سورہ آل عمران میں موجود ہے اللہ نے کلام کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے اللہ نے پوچھا کہ فیما یختتم بالملائکۃ الاعلیٰ, میرے فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں, تو اللہ کا کلام کیا ہے؟ امت میں مسلمانوں میں جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں, شیعہ نے کرامیہ بہت بڑا فرقہ تھا, اور یہ جو کرامی تھے آفت مچا دی تھی انہوں نے پورے عالم اسلام میں. بیت اللہ سے انہوں نے قبضہ کیا اور بیت اللہ سے حجر اسود اکھاڑ کر لے گئے. 14 برس تک یا 13 برس تک مسلمانوں نے حج کیا اور حجر اسود موجود ہی نہیں تھا, اور جس نے حجر اسود کو اٹھایا خدا کا غضب اس پہ پڑا اور وہ مر گیا. پھر جن جانوروں پہ لادا گیا وہ جانور مر گئے, لیکن وہ بھی ایک ضدی تھے, خدا کے عذاب کی پرواہ نہیں کی اور اپنے جہاں لے جا کے رکھا. ان کو تسلط مل گیا تھا کرامیہ کو حرم شریف پہ مکہ مکرمہ میں, اور فوج کے ان کے شر پسند شیعہ یہ داخل ہوئے اور انہوں نے قبضہ کر لیا بیت اللہ میں. طواف میں جو عورت گزری ہے, جو بچے گزرے ہیں, اٹھا اٹھا کر انہیں بیت اللہ کی دیواروں پر مارتے تھے اور خون اور سر کھل جاتے تھے, بچے وہاں لاشیں لگ گئی مر گئے, اور ان کے خون اور ان کے مغز اور جسم سے جو کچھ نکلا بیت اللہ کی دیواریں خراب کر. یہ کرامیاں جو تھے ان کو کافر بہت سے لوگوں نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ انہوں نے خدا کے گھر کی توہین کی. ایسی معتزلہ تھے, اور معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی کلام تو کرتا ہے, اللہ کا کلام ہے صفت ہے اس کی, لیکن یہ نہ کہو کہ اللہ کلام کرتا ہے. صحیح بات یہ ہے, معتزلہ کہتے تھے کہ کلام تو اللہ کا ہے لیکن یہ نہ کہو کہ اللہ کلام کرتا ہے, اور کہتے تھے یہ خدا کی اپنی صفت ہے اسی میں شامل ہے. اس لیے صفات کا اللہ کے لیے زیادہ ثابت کرنا یہ علم کلام کا مسئلہ ہے. اشاعرہ اور ماتریدیہ کم سے کم اللہ کی ان صفات کے متعلق بات کرتے ہیں جو ذاتی صفات ہیں, باقی اللہ کی صفتوں کے متعلق بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کثرت صفات مانی جائے گی تو خدا نہ خواستہ کہیں شرک کی طرف نہ چل پڑے, تو وہ قلت صفات پر بحث کرتے ہیں. مگر وہ صفات جو ذاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی, اسی لیے وہ 7-8 کے قائم ہوئے. معتزلہ یہ کہتے تھے کہ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کلام کو پیدا کرتا ہے, خود کلام نہیں کرتا. اس لیے اہل سنہ نے ان سے اختلاف کیا, اور انہوں نے کہا اللہ کے لیے کلام جب ثابت ہے, جب صرف خدا کی ثابت ہے, تو وہ کیوں کلام نہیں کرتا, اس کا کلام نفسی ہے یا لفظی ہے؟ اس پہ پھر بحث ہوئی, اور اہل سنت نے کہا کہ اللہ گونگا نہیں ہے. اچھا پھر کلام کرتا ہے؟ گمراہ فرقے جو تھے انہوں نے کہا تمہارا پروردگار اگر گونگا نہیں ہے تو کلام کرتا ہے, پھر ہر وقت بولتا رہتا ہے؟ اہل سنت نے کہا ہر وقت نہیں بولتا. اگر ہم کہیں ہر وقت بولتا رہتا ہے تو پاگل رہتے تھے, پاگل ہی ایسی باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ. ان کا پھر تمہارا پروردگار خاموش ہے, ساکت ہے؟ تو اہل سنت نے کہا اللہ کے لیے ساکت ہونا یہ بھی عیب ہے. پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس پروردگار کی صفت کلام ہے, بات کرتا ہے, اور اس کی صفت کلام انسانوں اور مخلوق کے کلام سے بالکل ایک الگ چیز ہے, ہم اس پہ ایمان لائے. اللہ کی یہ صرف متشابہات میں سے ہے, اور متشابہ جتنے ہیں ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ ہمارا یعلم تاویلہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی حقیقت کوئی نہیں جانتا. इसलिए उन्होंने कहा कि अल्लाह मुस्तमिरन अबदन सरमदन कलाम करने वाला है और अल्लाह की ये सिर्फ आवाज से भी पाक है और अल्लाह का कलाम करना हरूफ और मुशाबहत मखलूक से भी पाक है। अल्लाह के कलाम में आवाज है या नहीं है, खुद अहले सुन्ना में से कुछ लोग कायल हैं तो कहते हैं आवाज है। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह को सिरे से इस बहस को ही नापसंद फरमाते थे। वो कहते थे कि कलाम में लफ्जी और नफ्सी और हरूफ और आवाज इस बहस में ही ना पढ़ो, सीधे रहो, चुप करो और कहो अल्लाह के लिए कलाम है बस। वो इस तकसीम को ही बिगाड़ कहते थे। बाकी अइमा रहमाउल्ला जो अकीदे के इमाम हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के लिए आवाज नहीं है, लेकिन खुद अहल सुन्ना में से कुछ लोग अल्लाह की आवाज के कायल हुए हैं और उन्होंने कहा कि अल्लाह के कलाम में आवाज है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें जो आखिरी अबवाब हैं किताबुत तौहीद, वो बड़े सोच समझ के पढ़ने के काबिल हैं। अहले सुन्नत वल जमात की तर्जमानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वहां की है और अल्लाह की सिफात पर बहस की है, बात की। और हमें हैरत होती है कि मौलवी बुखारी पढ़े हुए होते हैं और इम्तिहान देते हैं, पर्चे और टॉप करते हैं और किताब तौहीद उन्हें पता ही नहीं होती कि अल्लाह ने क्या कहा है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया। वो भी ऐसे ही गुजर जाती होगी किताब तौहीद, हाँ तो ऐसे ही गुजर जाती होगी। हालांकि अगर वो नहीं पढ़ी सोच समझ के तो अहले सुन्ना का अकीदा फिर खाक पड़ा, फिर कहां पड़ा। वो जो बार बार बाप बांधते हैं कि अल्लाह के सिफात क्या हैं, कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा से बात की, कुरान में आया है, तो ये सारी चीजें असल में तो यही हैं कि अकीदा साफ करना है कि गुमराह फिरकों का अकीदा क्या है और अहले सुन्ना का अकीदा क्या है। तो अहले सुन्नत वल जमात में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस तरफ गए हैं कि अल्लाह के कलाम में आवाज है। देवबंद के हजरात में अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह भी इस तरफ गए हैं और अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह जैसा आदमी खुद उनसे पहले और उनके बाद अब तक तो पैदा नहीं हुआ। ये बहस अलग है कि उनके पास कितना इल्म था, कम था या ज्यादा था, मगर जितना भी इल्म हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पास था उन जैसा आदमी फिर नहीं आया। और वो आखिरी आदमी थे देवबंद के जिन्होंने शागिर्द तैयार किए। 1930 में हजरत रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए और फिर नहीं पढ़ा सके, 33 में इंतकाल हो गया था। और उनके शागिर्दों में मौ यूसुफ बिन नौरी, मौ मोहम्मद मंजूर नौमानी, हजरत अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई मौ अब्दुल अली साहब, मुफ्ती तीकुर रहमान उस्मानी, मौलाना इदरीस कांदलवी, मौलाना बद्रे आलम, एक एक उनका शागिर्द अपने तौर पर पूरी पूरी एकेडमी था। ऐसे बड़े बड़े लोग उन्होंने तरबियत की और तालीम दी कि सुभान अल्लाह। और उनके इंतकाल 1930 के बाद खुद दारुल उलूम देवबंद में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके शागिर्द उस मुकाम पर पहुंचे हों जिस मुकाम पर अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द पहुंचे। ये सारी तारीख अब हमारे सामने है, हम उसमें कोई 80 साल के बाद इधर खड़े होकर 1930 के बाद अब नजर पीछे 80 साल के दौड़ाए तो आखिरी आदमी जिसके इतने शागिर्द अल्लाह के यहां कबूलियत हुई और अल्लाह ताला के दीन उन्होंने फैलाया, एक एक आदमी पूरा पूरा इदारा और अकेडमी है। मौलाना अहमद रजा बिजनौरी, मुफ्ती अतीकुर रहमान उस्मानी, किस किस का आदमी नाम ले, मोहम्मद नाजिर हसन गिलानी, ایک سے ایک بڑا آدمی انور شاہ صاحب رحمت اللہ کے ہاں تھا اور حضرت بھی کہتے تھے امام بخاری رحمت اللہ کے مسلک کے مطابق ہی اور اللہ کے کلام میں حروف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور کلام نفسی خدا کا ثابت ہے اللہ ہی جانتا ہے اس کا کلام نفسی کیا ہے لیکن وہ ثابت ہے پھر جہاں تک کلام لفظی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کلام لفظی میں کیا چیز ثابت ہے وہ کہتے ہیں آواز ثابت ہے اس کے اہل سنت بھی بہت سے قائل ہوئے ہیں اور اہل بدعت جو ہیں بدعتی جتنے بھی اس امت میں گزرے ہیں جن میں سر فہرست کرامیاں اور پھر جو خدا کے جسم کے قائل ہیں مجسمہ اور حشویہ اور ایک فرقہ ان میں گمراہوں کا گزرا جو اللہ کو انسان کی طرح ثابت کرتے تھے معاذ اللہ استغفر اللہ مشبہا یہ اور معتزلہ یہ پانچوں گمراہ فرقے اللہ کے لیے آواز حروف سب چیزوں کو ثابت کرتے ہیں اور کلام نفسی کے منکر ہیں کہتے ہیں کلام نفسی کچھ نہیں ہم کہتے ہیں کلام نفسی ہے اور کلام نفسی کی تشریح پچھلی مرتبہ عرض کر چکے اور یہ سارے گمراہ اللہ کے لیے یہ اتنے جسم کے قائل ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ ان گمراہوں میں سے ایک گمراہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں اللہ کے متعلق ساری بات کرتے کرتے وہ کہتا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کے جو اعضاء ہیں ان کے بارے میں نہ پوچھو اور ایک خدا کی داڑھی کے بارے میں نہ پوچھو باقی میں سارا خدا کا نقشہ کھینچ دوں کہ اللہ تمہارا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے یہ ٹھیک وہ یہودیت کے نقش قدم پہ چلا یہودیوں کے ہاں خدا کیا ہے اس کو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں دیکھیے گا اللہ کی تصویر بھی ہے ہاتھی پہ سوار ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس خدا کے سر پر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے یہی قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اس بات کے منتظر ہیں کہ میں بادلوں کے سائے میں آ جاؤں ان کے پاس اور عذاب لے کے آ جاؤں اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بادلوں کا سایہ یہاں کہا ہے تو یہ یہودیوں کے خیال کے مطابق کہا ہے کہ یہودی یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ ہمیشہ بادلوں کے سائے میں رہتا ہے تاکہ اسے گرمی نہ لگے معاذ اللہ خدا کے لیے جسم کے قائل تھے اور اہل سنہ میں بھی یہ مجسمہ اور مشبہہ جو ہے وہ خدا کے لیے ایسی چیزوں کو مانتے ہیں اس لیے ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ کے لیے کلام نفسی ثابت نہیں ہے اور باقی اللہ کے لیے کلام لفظی اور یہ وہ چیزیں جو ان کا گمراہوں کا عقیدہ ہے کہ اس میں الفاظ ہیں حروف ہیں یہ ہے وہ ہے اہل سنہ اس کا انکار کرتے ہیں اور یہاں پہنچ کے بڑی نازک بات ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بھی اللہ کے لیے کلام نفسی کا انکار کرتے ہیں اور سخت ناراض ہوئے ہیں اللہ کے لیے کلام نفسی پہ کہ اللہ کے متعلق یہ کیوں کہتے ہیں پھر شیخ میں اور ان گمراہ فرقوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ بڑی مشکل بات ہے ایک ہے نوع اور ایک ہے جز رات ایک نوع ہے ظلمت ہے تاریکی ہے نظر نہ آنا ہے اب اس کے جز ہیں 10,000 پہلے ایک رات آئی تھی 10,000 سال پہلے کل رات گزری ہے آج رات آ رہی ہے پرسوں رات تو یہ اجزاء ہیں اس ایک نوع کے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نوع کو قدیم مانتے ہیں اجزاء کو جدید مانتے ہیں کہ ہر رات نئی رات ہوتی جاتی ہے لیکن رات قدیم ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کو یہ گمراہ نہیں مانتے اور شیخ نوع کو قدیم مانتے ہیں اور نوع کا قدم جو ہے کہ نوع جو ہے یہ قدیم ہے اس کا ماننا جنہوں نے بھی ابن تیمیہ رحمت اللہ کو کافر کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا قدیم ماننا کفر ہے اور شیخ نے چونکہ نو کو قدیم مانا ہے اس لیے مسلمان نہیں ہے اور مزے کی بات یہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ خود نو کے قدم کے قائل ہیں کہ نو قدیم ہیں. اور اس سے بھی زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے جو ابن سینہ کی تکفیر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو نو کا قدم مانا ہے ابن سینہ نے وہ کافر ہے. اور یہی وہ بات ہے جو شاہ جہان بادشاہ کے سفیر مشرف اس سے پوچھی تھی ایران کے وزیر اعظم نے. ایران کے وزیر اعظم مصروف آدمی تھا, 6 مہینے ان کی سفارت کو وقت ہی نہیں دے سکا. اور سفیر ملنے گئے ہوئے تھے شاہ جہان بادشاہ کے ایران, وہ بھی پرانے زمانے میں تھے, آج تک سفارت خانے اس وقت بھی ہوا کرتے تھے. وزیر اعظم 6 مہینے کے بعد ملا, ان کی جو سختی آئی تو انہوں نے بیٹھتے ہی وزیر اعظم پہ فلسفے پہ بات شروع کر دی. جیسے وزیر اعظم ایران کو آتے ہی کچھ نہیں تھا, اس سے کہا تمہیں 3 مسائل وہ پتہ ہیں جس بنیاد پہ امام غزالی نے بولی سینہ کو کافر کہا ہے. اب یہ بغلے چانکنے لگے تو وزیر اعظم اٹھ کھڑا ہوا, اس نے کہا یہ مسئلے ذرا پڑھانا تو پھر ملاقات کریں. سفارت خانے نے وہاں سے فاروق علی نے لکھ بھیجا شاہ جہان بادشاہ کو, روزانہ کی رپورٹ آتی تھی, اب بھی رپورٹ جاتی ہے, اس وقت بھی رپورٹ آیا کرتی, اس سے لکھ بھیجا کہ جناب والا آپ کے جو سفرا آئے ہیں وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے یہ سوال کیا اور یہ انہوں نے خود جان بوجھ کے چھیڑا اور بیٹھتے ہی فلسفے پہ گفتگو شروع کر دی. اور اس نے جو پہلا سوال کیا تو انہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا, یہ ناکام ہوئے اور اٹھ کھڑا ہوا. تو سفیر کی توہین بادشاہ کی توہین سمجھی جاتی تھی. شاہ جہان بڑا غصے میں آیا, اسے کہا ان نالائکوں کو, اس مشرف کو کہا جس سے تھا کہ اس کو چھیڑے. اور پھر اس نے کہا وزیر اعظم سعد اللہ سے کہ میں لکھتا ہوں وزیر اعظم کو جواب کہ وہ کون سی 3 چیزیں تھیں جس پر غزالی نے بولی سینہ کو کافر کہا. اتنا پڑھا لکھا تھا شاہ جہان, تو سعد اللہ نے کہا کہ جناب والا آپ بادشاہ ہیں اور وہ کم درجے کا آدمی ہے, کہاں آپ کا مقام, کہاں وہ وزیر اعظم, آپ اس کو سیالکوٹ بھیج دیں وہاں سے جواب منگا لیں. یہ جو طالبان نے کہا نا کہ 5 آدمیوں سے ہم مذاکرات کریں گے, تو تحریک انصاف والوں نے کہا عمران خان سے کہ کہاں آپ لیڈر اتنے بڑے اور کہاں یہ جو ٹیم بنی ہے اخباری نمائندے اور یہ آپ کا اور ان کا کیا جوڑ ہے حضور, آپ مت چاہیے. تو برابر کی سطح کو بھی تو دیکھتے ہیں. واجپائی نے انکار کر دیا تھا جنرل پرویز مشرف سے ملنے سے, اسے کہا کوئی صدر ہو تو ملوں, یہ چیف ایگزیکٹو کیا چیز ہوتا ہے, کوئی کمپنی ہے جس کے صدر بنا ہوا ہے, اس سے میں ملنا میری توہین ہے, میں نہیں ملتا. اور پھر انہوں نے یہاں سے پھنس کے اسمبلی میں پھر صدارت منظور کرائی اور کس نے زمین لے کے پھر میں ووٹیں دیں اور کیا ہوا, وہ سارے الگ قصے, سیاست دانوں کے قصے. تو اس نے کہا سیالکوٹ بھیجیے, ملا عبد الحکیم سیالکوٹ ہی رحمت اللہ علیہ وسلم زندہ. اور ملا عبد الحکیم کو ان کے علم کی وجہ سے شاہ جہان نے 2 مرتبہ سونے میں تلوایا. ملا عبد الحکیم سیالکوٹی انہوں نے جمعہ پڑھایا اور شاہی قاصد پہنچا, پتہ چلا بادشاہ نے پیغام, انہوں نے خط کھول کے پڑھا. ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے کہا یہاں ٹھہرو اور اگلے ہفتے اس کا جواب لے جانا, اور انہوں نے اگلے ہفتے تک اس کا جواب لکھا. عبدالسمینہ کے نام سے یہ ملتا کہیں نہیں تھا کہ جواب ہے کہاں, تو ہم رامپور گئے انڈیا, اور رامپور میں انڈیا میں جو ان کی لائبریری ہے رضا لائبریری رامپور میں وہ مخصوص تھا, وہاں سے اس کی فوٹو کاپی تھی, اس میں ان مسائل میں سے 2 پہ بحث. اس لیے یہ جو غزالی رحمت اللہ علیہ نے بولی سینہ کی تکفیر کی, انہوں نے کہا یہ نو کو قدیم مانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی قدیم نہیں. معتزلہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام متکلم ہے, یہ مت کہو کہ اللہ کلام کرتا ہے. وہ کہتے ہیں بس یوں کچھ ہے اللہ ہے. اور اب اہل سنہ میں اشاعرہ اور ماتریدیہ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ وہ چیز ہے جو شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یعبر عنہ الاشاعر بالکلام النفسی, یہ اس تمثل کو اشاعرہ کلام نفسی سے ثابت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے کلام نفسی ثابت ہے. اللہ کے لیے کلام نفسی کیسا ثابت ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے, لیکن اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلام گفتگو جو ہے اس میں آواز بھی ہوتی ہے, حروف بھی ہوتے ہیں, اور یہ حروف اور آواز سے مرکب ہوتا ہے. اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ سنا تھا وہ کیا تھا؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ وہ معجزہ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزے کے طور پر وہ کلام سنایا تھا. کیونکہ جب تم کہتے ہو کلام نفسی, تو کلام نفسی کی پچھلی مرتبہ تشریح آپ سے عرض کی تھی نا کہ جس میں حروف نہیں ہے, جس میں آواز نہیں ہو. کہتے ہیں اگر آواز بھی نہیں تھی, حروف بھی نہیں تھے, تو موسیٰ علیہ السلام نے سنا کیسے تھا؟ تو اہل سنت کہتے ہیں اشعری کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سر سے پاؤں تک کان بنا دیا تھا, ان کے جسم کا ہر ہر عضو سن رہا تھا, حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے دونوں کانوں میں اگر انگلیاں دے لیتے تو بھی ان کا جسم سن رہا تھا. انہوں نے کہا یہ ان کے ساتھ معجزہ کیا گیا, جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی گئی, بالکل اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا وہ کلام نفسی سنا, اور وہ کلام نفسی جو سنا تو صرف کانوں سے نہیں, وہ سر سے پاؤں تک سارے کا سارا جسم مبارک ہی سننے والا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالی کا کلام دو طرح کا ہے. بڑی مہربانیاں تھی, بڑی خدا کی عنایات تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ, اور جس شخص پہ اللہ کی عنایات بڑھ جاتی ہیں اسے زکات بھی زیادہ دینی پڑتی ہے. زکات دیتے ہوئے ڈرتا ہے, گھبراتا ہے, وہ کہتا ہے اب زکات دوں, وہ کہتے ہیں اور فضل فرمانا ہے. بڑے قصے ہیں اس کے. آدمی ڈرتا ہے, کہتے ہیں اب زکات کیسے دیں, تو بھئی یہ ہونا ہی ہے. اللہ تعالیٰ انعام فرماتا ہے, کاروبار میں ترقی دے دیتا ہے, دیکھتے دیکھتے پانچ دس سال میں کہاں وہ سینکڑوں کی, سو دو سو چار سو ہزار کی باتیں کرتا تھا, اب کروڑوں کی باتیں کرتا ہے. اب اسے ہائے دن اطلاع ملتی ہے کہ آج فلانے نے اعتراض کیا, آج فلانے نے یہ بات کی, آج مارکیٹ میں میرے متعلق یہ کہہ رہے تھے. تو بھیا جو اللہ نے اتنا فضل فرمایا ہے, اب یہ جو لوگوں کی چے میں گوئیاں اور الزامات تہمتیں اور حسد ہے, یہ زکات ہی ہے نا جو نکل رہی ہے, تو دو. اب یہی ہوتا ہے, جتنا خدا کا انعام زیادہ ہوتا ہے مخلوق کی ایذا تکلیف اور جھوٹ بڑھ جاتا ہے. حتیٰ کہ ایسے کامل اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں جن کی قبروں پہ جا کے لوگ تھوک دیتے ہیں کہ ایسا برا تھا ایسا برا تھا, موت کے بعد بھی درجات بڑھتے رہتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ اب تک پیدا ہو رہے ہیں. ابو حنیفہ کو تو 17 حدیثیں آتی تھیں. ابو حنیفہ تو ایسے, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی کی بات سن کے حیران رہ گیا, ایسے بچہ تھا, 20 سال بھی عمر نہیں تھی. کہنے لگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو تو عربی بھی نہیں آتی. میں نے کہا جی سچ فرمایا, فرانسیسی میں بولا کرتے تھے ہمیشہ, کیونکہ کوفہ دمشق ادھر رہتے تھے نا, تو فرانس کے بحری جہاز آیا کرتے تھے تو وہاں فرانسیسی آتے تھے. امام صاحب نے فرانسیسی میں لکھا تھا. کہنے کا اچھا جی فرانسیسی آتی تھی انہیں. اب اس بے وقوف کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میں اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں اور اسی کو جواب دے رہا ہوں, تو جس کا شعور اور عقل اتنی بھی نہ ہو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو عربی نہیں آتی تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے لا حول ولا قوت الا باللہ, اس الزام کا کیا کوئی جواب؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کفار مکہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ مکہ میں ایک عیسائی غلام آیا ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گئے تھے. جیسے صہیب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تھے, ملتے تھے, نیا نیا مسلمان ہوا تھا, اس کی دلجوئی کے لیے بعد جا کے اس سے کرتے تھے کفار مکہ نے کہا یہ قرآن کچھ نہیں ہے یہ جو اس عیسائی کے پاس جاتا ہے وہاں سے سن کے آ کر پھر قرآن کہتا ہے یہ قرآن ہے حالانکہ وہاں سے سنا کہاں ایک عجمی بیچارہ عیسائی اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ 17 حدیثیں یاد لا حول ولا قوت الا باللہ اس لیے جتنا قرب خدا کا بڑھتا ہے امتحانات بھی بڑھتے ہیں حضرت مرزا نظر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کو الہام کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں مقام دینا ہے تمہیں انہیں بڑا شکر ادا کیا اللہ کے فلاں مقام ملے گا فرمایا اس کے لیے ایک مرحلے سے گزرنے کا کہ باری تعالیٰ سے کہ حق تعالیٰ سے کہ ارشاد ہو کیا مرتبہ تو فرمایا فلاں عورت فلاں محلے میں بیوہ ہو گئی ہے اس سے شادی کرنی کر لیں گے شادی ہو گئی وہ ایسی سخت کلام کی تھی اللہ مفرت فرمائے ان کا مزار ابھی تک موجود ہے پانی پت کے کہ دہلی میں حضرت رحمت اللہ علیہ خانقاہ سے رات کو دیر ہو جاتی تھی تو کنڈی لگ جاتی تھی حضرت ساری رات باہر مصلی بچھا کے دروازے میں بیٹھے رہتے تھے پڑھتے رہتے تھے ذکر مراقبے میں گزر جاتی تھی وہ کہتی تھی کہ وقت مقرر ہے اس پہ گھر میں داخل ہو گئے تو ہو گئے نہیں تو باہر رہو وفات سے پہلے حضرت نے فرمایا اتنی وہ سخت تھی کہ کہا لکھو وصیت کو کہ آپ کی قبر میری اس بیٹھک میں بنے گی یہ نہ ہو تمہارے مرید تمہیں کہیں اور لے جا کے دفن کر دیں تو میرے پاس ہی رہو ادھر تدفین بھی وہیں گی اور حضرت نے وفات کی وصیت میں فرمایا کہ ان کے بڑے احسانات ہیں مجھ پہ یہ نہ ہوتی تو اتنا بڑا مقام کیسے ملتا اور خط لکھا اپنے خلیفہ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو کہ میرے بعد ان کی تکلیفوں پہ صبر کرنا اور ان کے بڑے احسانات ہیں تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ پھر دہلی سے پانی پت اپنے پاس لے گئے کہ آپ پیرنی ہیں ہماری حضرت کا بڑا تعلق رہا اور آپ کے احسانات رہے وہیں انتقال ہوا وہاں اب تک قبر محفوظ ہے ہم نے جا کے دیکھی حضرت مرزا مدن جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت طلاق فرمایا توبہ ہو اللہ نے اس کی وجہ سے اتنا بڑا مقام عنایت فرمایا تم کہتے ہو طلاق دے دیں کسی اور نے زیادہ اظہار کیا تو فرمانے لگے کہ کیا فائدہ دہلی میں پھر یہ کہیں جائیں گی تو کسی اور کو تنگ کریں گی اچھا نہیں کہ مجھے ہی تنگ کرتی رہے میں صبر کرنے والا ہوں یہ ہوتا ہے اس لیے کہ خدا کا قرب امتحان کا متقاضی ہے اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ یہ بھی تو میرا ہی بندہ ہے نا دیکھو کیا کیا ظلم اس کے ساتھ ہوئے ہیں لیکن چپ ہے صبر کر رہا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں حضرت مرزا مدد جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے ایک قصیدہ لکھا ہے بڑی تلاش ہے اس قصیدے کی ملتا نہیں اب تک تو کہیں نہیں ملا حضرت امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اور اس کا مقطع آخر پہ ہی آتا ہے امیر المومنین حیدر پتہ نہیں یہ قصیدہ کہاں ہوگا اور حضرت ایک جگہ خطوط میں لکھتے ہیں کہ میں نے جب یہ قصیدہ کہا تو عالم کشف میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی اور میں نے قصیدہ سنایا تو بہت خوش ہوئے مجھ سے وہ نوازش ہاں اور بڑی عنایات نہیں میرے حال پہ بہت خوش ہوئے پھر تو وقر رضی اللہ عنہ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے پھر لکھتے ہیں میں نے سیدنا وقر رضی اللہ عنہ کو عالم روحانیت میں جب وہ قصیدہ سنایا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑی عاجزی کا اظہار فرمایا اور فرمایا جو کچھ تم نے لکھا ہے مرزا میں اس قابل کہاں ہوں میری یہ حیثیت کہاں یہ اتنے بڑے لوگ تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جتنا قرب بڑھتا گیا آزمائش سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اتنی محبت سے ذکر کرتا ہے اب اللہ کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ القیت علیک محبتا منی موسیٰ میں نے تمہارے چہرے پہ اپنی محبت کا عکس ڈال دیا ایک جگہ اللہ کہتا ہے انستفیتک ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تو تمہیں اپنے لیے چن لیا تھا پوری مخلوق میں کسی سے یاری کی ہے اس زمانے میں تو تم سے کیے تم تو اس شان کے آدمی ایک جگہ انستفیتک علی الناس برسالتی و بکلام موسیٰ हमने आप पर यह एहसान नहीं किया कि पूरी दुनिया में मैंने कायनात में जिस शख्स को सुना है कि मैं उससे बातें करूं और मैं उसको रिसालत दूं वो तुम ही तो हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ले गए यहूदियों को, यहूदियों ने कुछ सुना, उन्होंने कहा मूसा किसी को पीछे बिठाए हो, तो अल्लाह ताला को बड़ा गुस्सा आया और यहूदी मर गए, यहूदी सरदार मर गए, पहले ही कौम नहीं छोड़ती थी, अब उनके सरदार भी जाके मर गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब ये यहूदी पीछे पड़ जाएंगे, कहेंगे पहले तुम हमें ले आए हो सहरा में, अब हमारे सरदारों को जाके वहां मरवा आए हो, तुमने किया ये क्या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जलाल के आलम में कहा कि इन हैया इल्ला फितनतुक, अल्लाह ये सारी आजमाइशें तेरी ही तो हैं, ये सारे फितने तेरे ही तो हैं। कोई कह के तो देखता, जुबान खींच लेते, कुफ्र हो जाता, मूसा अलैहिस्सलाम ही कह सकते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया अख्तरतुक, हमने तुझे पैदा ही अपने लिए किया है मूसा। इसलिए से मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह का कलाम दो तरह से हुआ है, एक कलाम नफ्सी है और उससे मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद सुना है। इसीलिए अहले सुन्नत कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम सर से पांव तक कान ही हो गए थे और पूरी वादी जहां पर वो कलाम हुआ है जर्रे जर्रे से आवाज आ रही थी मूसा अलैहिस्सलाम को। अब ये अल्लाह की वो आवाज कैसी थी यहां पहुंच के है, इसकी भी तशरीह ये नहीं है कि लिखी हुई नहीं, लेकिन लोगों की समझ से वो बाला चीजें हैं, इससे हम बयान नहीं करते, बस यहां पहुंच के रुक जाना चाहिए, अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए कि जो कुछ था अल्लाह जाने। और दूसरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम हुआ है बिल्कुल आगाज में कि उन्होंने ये कलाम सुना एक दरख्त से और अल्लाह ने फरमाया फ़क़लाना अलैक, अपने जूते उतारिए, इन्ना कबिल वादिल मुकद्दस तो आप बड़ी पाकीजा जगह पे आ गए। शजरतुन दरख्त था और उस दरख्त से मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा का ये कलाम सुना। ये कलाम नफ्सी जो है ना, कलाम नफ्सी तो कोई भी नहीं सुन सकता। अगर आपके जहन में तशरीह है जो पिछली मरतबा हुई, तो कलाम नफ्सी तो सुन ही कोई नहीं सकता जब तक के हरूफ ना हो और जब तक के आवाज ना हो। अल्लाह का ये कलाम नफ्सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे सुना, अशायरा कहते हैं कि उनका मोजज़ा था। और दो तरह उन्होंने अल्लाह का कलाम सुना, एक कलाम नफ्सी सुना बराहे रास्त जिसमें सर से पांव तक कान ही हो गए, और एक कलाम नफ्सी सुना वो जो अल्लाह ने पैदा फरमा दिया था उस दरख्त में कि उस दरख्त से आवाज आई कि इन्नी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं। इसलिए जो सूफिया कहते हैं ना कि हल्लाज ने अल्लाह का कलाम सुना कि मैं अल्लाह हूं और उन्होंने कहा अनल हक, मैं हक हूं, तो उन्होंने अल्लाह का कलाम नफ्सी सुना ऐसे ही जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्त से सुना था। लेकिन लिखा है लिखने वालों ने, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह बचाए हुए, अल्लाह का कलाम नफ्सी सुनना कोई मामूली चीजें नहीं। वो कहते हैं अल्लाह का कलाम नफ्सी मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना जब वो अल्लाह के से मुनाजात कर रहे थे, खुदा के और मूसा के दरमियान कोई नहीं था अलैहिस्सलाम, और वो जो दरख्त से सुना था तो अल्लाह ने मौजज़े के तौर पर दरख्त में कलाम पैदा फरमा दिया और ये मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। हमारे हनफी मातरीदी कहते हैं कि उन्होंने कलाम लफ्जी सुना कलाम नफ्सी नहीं, ये है मातरीदिया और शायरा का फर्क। क्यों कहते हैं कि कलाम लफ्जी सुना और कलाम लफ्जी अल्लाह ने दरख्त में पैदा कर दिया था, और वो कलाम लफ्जी जो उन्होंने सुना था वो दलील है कि इस कलाम लफ्जी के पीछे कोई कलाम नफ्सी भी है, और वो क्या है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और वो जो मूसा अलैहिस्सलाम ने बराहे रास्त सुना वो कलाम नफ्सी था, मातरीदिया भी इसको करके कायल है। वो कहते हैं अल्लाह का वो कलाम नफ्सी था, और वो जो कलाम नफ्सी था जो बराह रास सुना मुनाजात की, तूर पे गए, कुरान उसका इस बात करता है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए, अल्लाह ताला ने ये कहा, उन्होंने ये अर्ज किया, ये अर्ज किया, वो कहते हैं कि खुदा का कलाम नफ्सी था لیکن وہ کلام نفسی جو تھا وہ کلام لفظی سے حد درجہ مختلف تھا ان میں اختلاف کیا تھا بس یہ اللہ ہی جانتا ہے اہل لغت نے اور علم کلام کے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے لکھا ہے لیکن وہ ہر آدمی کے سمجھنے کے قابل نہیں اس لیے اس بحث میں زیادہ جانا ہی نہیں چاہیے تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جس کو کلام نفسی سے تعبیر فرما رہے ہیں یہاں وہ کہتے ہیں کہ اشاعرہ جس کو کلام نفسی باری تعالیٰ کا کہتے ہیں وہ اللہ کے غیب میں یعنی ازل میں جب اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کلام نفسی جو ہے اللہ کا اس کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں میں روحوں میں یہ بات ڈالی کہ تم جب جاؤ تو پانچ چیزیں ضروری ہیں ایک چیز تو یہ ضروری ہے کہ تمہارے اندر میں استعداد پیدا کر رہا ہوں کہ زمانے کا سرد گرم زندگی کے تجربات سے سیکھو اور اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز انسان کو یہ دے دی کہ فرمایا دیکھو تمہارے اندر یہ چیز رکھ رہا ہوں کہ بینیفیشری سکیمز ارتفاقات اپنے نفع کی چیزیں یہ تم نے ڈھونڈنی ہے دنیا میں جا کے اور جس چیز میں تمہیں نفع ہے تم تجربے کرو گے آگے چلو گے تیسری چیز اللہ نے رکھ دی کہ فرشتوں جیسی پاکیزگی انسان کی طبیعت میں رکھی اس لیے انسان جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے بڑا معصوم ہوتا ہے بڑا پاک ہوتا ہے جان بوجھ کے اپنے آپ کو گناہوں پر ڈالتا ہے تو جا کے کہیں گاڑی چلتی ہے گناہوں کی ورنہ دل اندر سے پھر بھی کہتا ہے نہ کرو گناہ نہ کرو گناہ انسان میں پاکیزگی رکھی اور پھر انسان میں چوتھی چیز یہ رکھ دی کہ اس میں باپ دادے سے جو چیزیں آئی ہیں وہ آئیں ہیں باپ دادا فقی تھے بیٹا ویسے ہی آدھا فقی ہوتا ہے باپ تاجر ہے بیٹا صبح و شام باپ کی باتیں سنتا ہے تو وہ ایسے ہی بڑھتے بڑھتے تاجر بن جاتا ہے وہ باپ سے بھی چار ہاتھ آگے نکل جاتا ہے نفع کمانے میں یا نقصان کرنے میں ہوتا ہی ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی یہ صفت جو ہے کلام نفسی کی علم ارادے اور قدرت کے علاوہ ہے اللہ کا علم اور چیز ہے اس کا ارادہ اور چیز ہے اس کی قدرت اور چیز ہے اور اس کا کلام اور چیز ہے یہ انہوں نے علم ارادہ قدرت اور کلام چار صفات گنوا دی حیات سما بصر اور تکوین چار کا اضافہ فرما دیتے تو یہ ماتریدیہ کے مطابق آٹھ صفات ہو جاتی ہیں اللہ کا کلام یہ اور ہے اللہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے وہ ہو جا یعنی کام کا تو کہنا کہ ہو جا یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے ورنہ اللہ کیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے ذہن میں کوئی بلڈنگ ہے مثلا آسمان تھے تو اللہ نے کہا آسمانوں بن جاؤ ایسے نہیں اللہ کا محض ارادہ کافی ہے کہ آسمان بن جائے بن گئے اللہ نے محض ارادہ فرمایا کہ کائنات بن جائے بن گئے اور قدرت خدا کی وہ اس کے علاوہ ہے اس کائنات کے علاوہ کتنی ہی دنیائیں ایسی ہوں گی اب تو سائنس جو ترقی کر رہی ہے تو روز آئے دن خبریں آتی ہیں اتنے نئے سیارے آ گئے ایسے ایسے آ گئے جن کی روشنی اب تک زمین پر ہی نہیں پہنچی اور ایسے آ گئے کہ جس کی روشنی دو سال پہلے چلی تھی اور اب جا کر زمین پہ پہنچی ہے اور ایسے سیارے جو ہوا میں فضا میں بھسم ہو کے ختم ہو گئے اور اس کی روشنی کبھی زمین پہ آئی نہیں اللہ کائنات اتنی وسیع اور ابھی تو اس کائنات کی مخلوق نہیں پتا چلی کہیں کسی سیارے میں اگر کائنات میں مخلوق جو اور انسانوں کے علاوہ ہے یہ پتہ چل جائے تو پھر کیا ہو اب تک سائیکائٹسٹ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے گورے کہ ایک بچہ ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا انگلش بولنے لگ گیا ہندی بولنے لگ گیا مسلمان کہتے ہیں جن آ گیا وہ کہتے ہیں ہم جنات کو مانتے اچھا تو یہ پھر کر کیا رہا ہے یہ جو زبان بول رہا ہے اس بچے کو تو یہ زبان نہ تمہاری سمجھ میں آتی ہے نہ ہماری سمجھ میں آتی ہے یہ بول کیا رہا ہے کئی بچوں کے ایسے واقعات ہیں کہ اس نے ایسی زبان بولنی شروع کر دی کہ شاید کیا ملک میں اس کی زبان کوئی نہیں جانتا تھا اب وہ آ گیا وہ جنات ہیں پوری ان کی ایک ساری کی ساری ان کی آبادیاں ہیں چیزیں ہیں ہزاروں سال ان کی عمریں ہیں اسی طرح کسی دن اس کائنات میں دوسرے سیاروں میں کہیں کوئی مخلوق نکل آئی تو پھر پتا چلے گا کہ اللہ قدرت کتنی وسیع ہے اور کیسی کیسی مخلوق خدا نے پیدا کی ہے اور کیا کیا اس کائنات میں ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کا علم, ارادہ, قدرت, کلام, سمع, بصر, تکوین اور یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی صفات ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پانچوں علوم کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے اور ان علوم خمسہ کا پہلا روحانی وجود جب آیا ہے, اصل میں یہ اللہ کی صفات ہیں لیکن ان کا پہلی مرتبہ جو وجود آیا ہے وہ کس صورت میں آیا ہے, اس پہ اگلے باب میں حضرت نے بحث کی ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ درس پہ.